إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادوك دنيا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ اسے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، اس شخص کو بازو میں درد ہے تو پینڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کو جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کرتے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک، گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے، یا بیمار، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھوک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا، اس کی دو قسمیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کہ سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسری قسم بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ، علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم نے کیا کہا، تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی، اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے، اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے. اور بابلین کے جو جادو تھے، جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیں آگے بیان ہوں گے، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو، اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے، جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے، یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدے باب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگر نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر، تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا، اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی، جادو پھیلا ہوا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے، لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے، ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں اب ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، طب اور ڈاکٹری، مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کور کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. تو اپنے نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ الصلوۃ والسلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو ایک چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے، وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ 10 آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو، ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے. اس لیے قرآن مجید معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال وہ جادو کے متعلق بات کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا اور ید بیضا, اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے, اب ایک لاٹھی ہے لکڑی ہے, اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے, کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے, معروف سبب ہے کیا کہ کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے سبب غیر معروف ہے, لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے, معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزہ میں فرق ہے. جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطان کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا, تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے, یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں, تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہی کہتا نا کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جب جہاں پر بہت زیادہ لوگ اور بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. وہ یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنے سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو اور بعض چیزیں واضح نظر نہیں آتی اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے, لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاش کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے, ایک طرف 40 جادوگر ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ السلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا, فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو, سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ, ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. تو یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک ہے یا نہیں, اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کیا تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فَأُوجِسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً, تو وہ سارے علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو سانپ بن جائیں گی, تو دونوں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی, ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی, کیا فرق ہے دونوں میں. فوجی نفسی کی خیفت, اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی, وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے, کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے, تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے, پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں, اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید فوجی سے نفسی کی خیفت, تو نفس کا تھوڑا سے ڈر گئے, غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے, تو کبھی پریشان ہوتے ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا, علم مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے, اگرچہ یہ بھی شرک ہے, لیکن جو علم مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا, یاد رکھیں, کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, صحیح حدیث میں بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے کیا ہو رہا ہے, جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا, وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی, کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی, جادوگر یہ جانتے تھے. لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے, جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے, وہ حقیقت سانپ بن گئی ہے, آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا, اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے, اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا, یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر, جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کچھ کھاتے ہوئے, انڈا کھاتے ہوئے, کچھ کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا, جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے, سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائے؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم، مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر. لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی بات ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تم نے کرنے کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی، ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے، کل خالیت ہم بھی جا رہے ہیں، خالیت تم بھی جاؤ گے. لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا، ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی میسج تھا فرعون کو ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے، اور سورج پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کی انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا، صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سے ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ بھی ابھی ان کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے، اسپیشلسٹ ہے، یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اس کی تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا جیسے آج کل اکیڈمیاں ہوتی ہیں کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمیاں تھی اس طریقے سے، لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ السلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے. تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا، اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو، اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے، شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے، اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے، بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی، اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا، جنوں پر قبضہ تھا، شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور ایسا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے، وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ، جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے، کتابیں ان کے تخت کے نیچے سے نکلی ہیں، اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. اور پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے، جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر، کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں، یہودی بھی جادو کرتے ہیں، عیسائی بھی جادو کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے، وہ کیا مان ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ شرک، کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو. یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے، اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے، اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی، یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں 10-12 کے قریب ہیں، وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز، یعنی جو علامات ہیں، بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، کہیں یہ تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک، مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں، کسی میں کوئی خلل نہیں ہے، تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی، اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو، جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے، ضرور نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے، بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں، جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں، اور بغیر سبب کے، بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ، کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں وہ ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے، اچھی بات ہے، اگرچہ عام بیماری بھی ہو، بخار ہے، سر درد ہے، گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے، یا پیٹ میں درد ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں، بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں، نمبر ایک، اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں دو کی جاتی ہیں، نمبر ایک سحر حقیقی، حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، یعلمون الناس السحر، آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، امتحان تھا لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا، پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ، کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے، اس کو کہتے ہیں سحر البابلین، بابل کے علاقے کے جادوگر تھے، بہت معروف اور بہت، یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا، وہ کرتے تھے، جسے کالا جادو کہتے ہیں، جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی، جو موت سے بھی بڑی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مرتے ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچے پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی ہیں، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے، کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی شکر خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی، طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں، جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں، نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتے ہوئے سانپ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہ انھا تسعى, کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعى, کہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں, چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں, یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں, ایک ہے سحر الصرف, صرف, دوسرا ہے حق. ایک ہے تفریقہ کا جادو, صرف یعنی تفریقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں, جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں می اور بیوی کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثروں کے سے غافل ہیں, تفریقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے, عطف یعنی محبت پیدا کرنا, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنے بیٹی کا, اپنے بیٹے کا رشتہ, وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, تو تقدیر, اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں, اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر, جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا, یاد رکھیں. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے, اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا, تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, لیکن نہیں, بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہیں, اس نے کیسے انکار کیا, لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے, دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا, یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے, یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے, یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے, اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ملاپ کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنے ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے, اس کو پسند نہیں ہے, تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے, کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں, زبردستی ہے کہ نہیں, اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ, زبردستی کا ظلم الگ, اور ظلم کا ظلم الگ, یہ سارے مختلف ظلمات بعض و فوق بعض, اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمانیاں اور گمراہیاں ہیں. سو تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے, جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی, یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے, جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی, ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے, یہ بڑے نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف, یا باپ بیٹے میں نہیں ہے, اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرے, کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو, اسے کہتے ہیں سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں, والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو وہ جو ایسا کوئی عمل دیں, ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھی ظلم ہے یہ, وہ نہیں زندگی بسر, آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ یہ بھی جائز نہیں شرعی، یاد رکھیں، یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. سحر التفریق، جدائی کا جادو، اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک، اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں، ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے، لیکن اچانک ابھی آیا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت، اس کا موڈ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اخلاق، اس کا ادب، سب کچھ، سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو، کثرت سے شک کرنا، ہر بات پہ شک، ہر بات پہ شک. فون اٹھایا، شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا، بیوی نے فون اٹھایا، کس نے فون کیا، کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جسے بات کرتی تھی، جب بھی ہوتی، جس وقت بات کرتی، کبھی اس نے پوچھا، کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین، عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے، بھائی دیکھیں ایسا ہوا ہے، آپ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو سننا ہی نہیں، پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار، چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا، پہلے ایسا نہیں تھا، یہی شخص تھا، بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا، اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ، اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے، تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی، اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے، اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو، اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ، جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا ہے، غلط پکایا ہے، نمک اس میں زیادہ ہے، دوسرے دن نمک ٹھیک ہے، مرچی زیادہ ہے، تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں، اس میں گھی زیادہ ہے، چوتھے دن سب ٹھیک ہے، یہ کیوں پکایا، مجھے پسند نہیں ہے، وہ پتہ ہے بیگن پسند ہے، کیوں پکایا، پہلے کھاتا تھا، اب اس کو اچانک ناپسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کا ایک وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی، پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی، کتنی گندگی ہے، اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے، ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا، اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی نہیں لگتا. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے، یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے، یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا، جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا، تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں، نمبر سات جو علامت ہے، جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بار بار ایسا ہو، اس کا دل تنگ ہو جائے، بیٹھ نہیں سکتا وہ، اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تب بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا، اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی، بگڑ گئی. نمبر آٹھ، یہ سب سے اہم باتیں میرے آخر سے بیان کے آپ کو یاد رہے، نماز سے نفرت اچانک، نماز سے، نماز اچھی طرح پڑھتا تھا، باجماعت پڑھتا، نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی، پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی، گھر میں پڑھنا شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی، قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی، صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی، نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو، محبت کا جادو، کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو، اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے بھائی، دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے؟ دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے. لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرع جائز میں حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رقا و تمام و تیولا شرک، کہ جھاڑ پونک، تویز لٹکانا اور تیولا شرک ہے. تیولا کیا ہے؟ تیولا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تیولا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیولا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھنا، نعوذ باللہ. پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے، پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ وہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پہ بیٹھا ہے جڑ کے، بھائی جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکل تو دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے. تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو. یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتے داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشرود الذہنی، کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم ہی ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں. کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین شدید سر کا درد, اچانک سر کا درد ہونا, سر میں درد ہونا, بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے. یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ پر جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, وہ اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلے بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سو کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں کی نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, جہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے. تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر آہستہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشان یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھ رہا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد نہیں تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, والد ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے, پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اس سے وہ تندرست ہوتا ہے, اس کو تو یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے, کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے, جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھے. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے. اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدرزر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, یہ کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل, وہ میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے, اتنا کافی, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے مذہب پر زمین بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سمعنا؟ جاء. إسكو؟ آپ نے سنا ہے, وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے, بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے, یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے, شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ يعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے, تو جادو کی تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی موڑ توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفصیل بیان کرنا چاہے، جو وہ تحریف کرنا چاہے، ان کی مرضی ہے، لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا، جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.